الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین, سورۃ الکہف کا چھٹا رکوع تلاوت کیا گیا ہے. سورۃ الکہف جمعے کے دن پڑھنا مسنون بھی ہے, اور خاص طور پر فتنہ دجال سے بچنے کے لیے, محفوظ رہنے کے لیے اس سورۃ کو ریکمینڈ کیا گیا ہے. لہذا یہ پوری کی پوری سورۃ ہی بڑی عظیم ہے, دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کر رہی ہے, اور دنیا پرستی کی مذمت. اس پر, اس موضوع پر اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف انداز سے قرآن حکیم کی اس عظیم صورت میں بیان فرمایا. لہذا آج انشاءاللہ چھٹا رکوع جو پڑھنا ہے, اس میں دنیا کی زندگی کی حقیقت اور آخرت کا بیان آیا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس دنیا کی زندگی کی جو حقیقت ہے ہمارے سامنے واضح کر دے, اور یہ جو دھوکہ ہے دجل, خاص طور پر دجالی فتنہ, اس کی ہر شکل سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. دجالی فتنہ ہے کیا, اس کا بھی اگر تذکرہ کر لیا جائے تو پھر یہ رکوع انشاءاللہ پڑھتے ہیں. دجل عربی زبان میں کہتے ہیں دھوکے کو, دجال بہت بڑا دھوکے باز. ایک وہ شخص ہوگا باقاعدہ یہودی جو خدائی کا دعویٰ کرے گا, اس کو حدیث میں المسیح الدجال کہا گیا. ایسا بڑا دھوکے باز کہ جس کے ہاتھ میں بہرحال اختیار تو ہوگا, اور وہ ان اختیارات کی وجہ سے خدائی کا دعویٰ کرے گا. جو اس کو مانے گا, خدا مانے گا, اس کو رزق دے گا, اس کو زندگی دے گا. جو اس کو خدا نہیں مانے گا اس کو قتل کر دے گا. اس کے لیے زندگی, اس کے لیے زندگی کے معاملات مشکل کر دے گا. تو بہرحال ایک عالمی جنگ ہونے والی ہے نیکی اور بدی کے اس ستیزہ کار میں, ایک عالمی جنگ. اس جنگ میں شیطان کو ریپرزینٹ کرے گا دجال, اور جو نیکی کی قوتیں ہیں, انبیاء کرام کی قوتیں تھیں یا ہیں, ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے مسلمان امت ہوگی. اور مسلمان امت میں خاص طور پر اس جنگ میں امام مہدی کا تصور موجود ہے احادیث مبارکہ میں. بہرحال ایک ایسا ہدایت یافتہ شخص جو مسلمانوں کو لیڈ کرے گا, ان دونوں قوتوں کے درمیان جو جنگ ہونے والی ہے وہ آخری جنگ, نیکی اور بدی کی آخری جنگ, جس کو الملحمۃ العظمیٰ کہا گیا احادیث میں. بہرحال وہ بھی اب بہت زیادہ تو دور نہیں, لیکن اس سے پہلے ایک سیویلائزیشن ہے، ایک تہذیب ہے پوری کی پوری جو دجالی فتنے پر مشتمل ہے، جس سے اس وقت میں اور آپ گزر رہے ہیں. اس تہذیب کے لیے جو محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے دجالی فتنے سے بچنے کے لیے احادیث و مارکہ کے حوالے سے، اس کو چند الفاظ میں سن لیجیے. انسان جب اس دنیا کی زندگی میں اس حد تک مگن ہو جائے، اس حد تک اس کی توانائیاں، اس کی سوچ، اس کے افکار، اس کی محنت، اس کی صحیح و جہد اس حد تک ملوث ہو جائے کہ وہ اللہ کو بھول جائے، خالق حقیقی کائنات کے رب کو بھول جائے، اور اس کی تمام تر توجہ کائنات پر ہو جائے، اسی طرح دنیا کی زندگی میں اس حد تک مگن ہو جائے کہ آخرت کی زندگی کو بھول جائے، اور جو روح ہے، روح کے تقاضے ہیں، روح کے کچھ مطالبات ہیں، روح کی تسکین ہے، اس طرف توجہ کے بجائے سارا کا سارا امفسس، سارا کا سارا زور، ساری کی ساری توانائیاں اس جسم ہی پر رہ جائیں، یہ ہے دجالی فتنہ، یہ ہے دجل. لہذا اس سے محفوظ رہنے کے لیے بار بار قرآن حکیم کی تلاوت ضروری ہے. قرآن حکیم اس فتنے سے محفوظ رکھتا ہے، دنیا کی زندگی حقیقت بیان کرتا ہے، اور خاص طور پر سورۃ الکہف. اگر پورے ہفتے موقع نہ مل سکے تو کم از کم ہفتے میں ایک دن محبت سے، توجہ سے، فکر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ قرآن حکیم کا مطالعہ کیا جائے، خاص طور پر سورۃ الکہف کا. تو بہرحال چھٹا رکوع خاص طور پر دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کر رہا ہے. انشاءاللہ جتنا وقت باقی بچا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات میں نے عرض کر دی ہے کہ یہ 12 رکوعوں پہ مشتمل ہے، اور ہر رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف انداز سے دنیا پرستی کی مذمت فرمائی ہے. بڑی دلچسپ، بڑی خوبصورت سورت ہے قرآن حکیم کی، بڑی ممتاز سورت ہے قرآن حکیم کی. اس میں چھٹے رکوع میں خاص طور پر دنیا کی زندگی کی حقیقت کے حوالے سے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجیے. کمائن انزل اللہ من السماء. اس دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے نازل فرمایا پانی. فاختلط به نبات الارض، جس کی وجہ سے زمین کا سبزہ وہ ابھر کے سامنے آ گیا. فاصبح حشیما تزرعه الرياح، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ بالآخر آہستہ آہستہ خشک ہوتا ہے اور چورا چورا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ہوا اس کو اڑاتی ہے. تزرعه الرياح، ہوا اس کو اڑا کے لے جاتی ہے. وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ مثال قرآن حکیم میں سورہ حدید میں بھی آئی ہے، سورہ کہف میں بھی آئی. انسانی زندگی کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ اگر سالوں میں شمار کیا جائے تو چند لاکھ سال ہیں جو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائے. 60 سے 70 سال کی زندگی ہے ہم سب کی، اور اس میں بھی ایوریج نکالیں تو 30 سے 40 سال ہیں جو اصل میں ورکنگ آور کہلا سکتے ہیں. جنت کمانے کی، نیکی کمانے کے اوقات کار 30 سے 40 سال، یا اور بڑھا لیں تو 50 سال زیادہ سے زیادہ. بالکل ایسے ہی جیسے جب آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے تو بیج اگر زمین میں موجود ہو تو وہاں سے پودا اگتا، اور یہ پودا گریجولی، کھیتی باڑی اگر آپ نے دیکھی ہو تو گریجولی 3 سے 4 مہینے میں اپنا سائیکل مکمل کر لیتا، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، پھر یہ کہ گرین ہوتا ہے، بالکل لش گرین کھیتی بہت خوبصورت لگتی ہے کسان کو بھی. لیکن یہ کھیتی ہمیشہ لش گرین نہیں رہتی، آہستہ آہستہ اس پر زردی تاری ہوتی ہے، اور بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، چورا چورا ہو جاتی. یہ سرکل سائیکل جو ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. سال میں 2 مرتبہ فصل اگتی ہے، 6-6 مہینے کے اگر فرق سے رکھیں، پنجاب چلے جائیے، سندھ چلے جائیے، تو یہ بات بالکل واضح ہے. بالکل اسی طرح انسانی زندگی کا معاملہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہرحال گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے، ماں باپ کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو بڑی خوشی ہوتی ہے. ایک نیچرل فطری طور پر اللہ پاک نے خوشی رکھی ہے اولاد کی خوشی. پھر وہی بچہ جو چھوٹا معصوم سا ہوتا ہے آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. وہ بچہ کس طرح زبان سیکھتا ہے، اس کی صحت کو دیکھیے کس طرح سے وہ گریجولی بڑھتا ہے. پھر میڈیا امپیکٹس اگر نہ ہو تو بڑی فطری طور پر ایک ادب اور آداب، ایک سلیقہ اس کے اندر آتا ہے. میڈیا کے امپیکٹس کی وجہ سے وہ سارا بے ادبی اور بدتمیزی بھی سیکھ جاتا ہے. لیکن بہرحال اگر گھر میں ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے، با ادب طریقے سے اس کی تربیت ہو، تو بڑا سلیقہ مند وہ بچہ ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے، اور بالآخر اپنی جوانی کو پہنچتا، ٹین ایج سے گزرتا ہوا خاص طور پر جب جوانی کو پہنچتا ہے تو ماں باپ کو یہ مرحلہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے. ماں باپ سوچتے ہیں اس کی شادی سے متعلق، اس کے جاب سے متعلق، یہ سارے سوچیں وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہیں. لیکن بہرحال ایک وقت آتا ہے کہ 40 سے 50 سال کی عمر میں بھی انسان پہنچتا ہی ہے، جوانی گزر جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے. بال سفید ہو جاتے ہیں، یادداشت ویسے نہیں رہتی، جسم اعضا ویسے نہیں رہتے ہیں جیسے جوانی میں ہوتے ہیں، اور بالآخر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے. 60 سال 70 سال 80 سال، یہ ہے دنیا کی زندگی اور کھیتی کی زندگی میں مماثلت. لیکن سورہ حدید میں رب کائنات نے ایک اور بات کی طرف توجہ دلائی، وفی الآخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رضوان. دنیا کی زندگی ایسے ہی گزرے گی جیسے کھیتی پر یہ 4 سے 5 مہینے کا وقت گزرتا. انسان اس کا اختیار نہیں ہے کہ واپس ریورس لگا لے، آدھے عمر سے دوبارہ جوان ہو جائے یا جوانی سے دوبارہ بچپن آ جائے. یہ خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن ممکن نہیں ہوتا دنیا میں. عقل مند آدمی وہی ہوتا ہے جو ہر لمحے جو اس کی زندگی کا اسٹیج چل رہا ہے اس میں جو دینی فرائض اللہ تعالیٰ نے اس پر عائد کیے ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام کرے اور بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں حاضری دے. نتیجہ دو ہی ہیں، وفی الآخرت عذاب شدید، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہے، وہ مغفرت من اللہ و رضوان، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رضا ہے. حقیقت یہ ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. یہ ہے اصل کی ورڈ جس کو کہا جائے، اہم ترین لفظ جو دنیا کی زندگی کے لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. اب دیکھیں دھوکا لگتا کیوں ہے، دھوکا کہتے کسے ہیں؟ جو چیز نظر آ رہی ہو ہم اس کو سمجھتے ہیں اصل ہے، جبکہ اگر آپ کو کوئی ایسی چیز دکھا دی جائے جو اصل نہ ہو اور دھوکہ دے دی جائے، دکھایا کچھ اور جائے بیچ کچھ اور دے، اسی کو دھوکہ کہتے ہیں. دنیا کی زندگی میں انسان کی توجہات اگر دنیا ہی کی زندگی پر فوکس ہو جائے محض، یہی دھوکہ. آخری آیت بڑی زوردار ہے سورہ کہف کی، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ اب یہ کیسا سوال ہے. قل هل ننبئکم، اے نبی ان سے پوچھئے کیا ہم تمہیں بتائیں، بالاخسرین اعمالا، وہ لوگ کے جو سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے ہیں اعمال کے اعتبار سے. عمل تو کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مشقتیں لگ رہی ہیں، لیکن سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے، الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی سعی، جہد، محنت دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی. ضل یضل، گم ہو جانا. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، ان کی سعی، سعی و جہد دنیا میں گم ہے. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور سمجھ وہ یہ رہے ہیں کہ بڑے ٹھیک جا رہے ہیں، محنت ہو رہی ہے، نتیجہ نکل رہا ہے، فیکٹریوں پہ فیکٹریاں بن رہی ہیں، بینک بیلنس بن رہا ہے، بنگلے بن رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے اسٹیٹس، لائف اسٹائل بہتر سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے، تو انسان یہی سمجھتا ہے میں کامیاب ہو رہا ہوں، پہلے میرا پچھلے سال بینک بیلنس یہ تھا آج یہ ہے، پہلے اتنی فیکٹریاں تھیں اب اتنی ہے۔ انسان دنیاوی اعتبار سے اپنی بیلنس شیٹ دیکھ کر کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کر رہا ہوتا۔ سیاح رک کر ذرا اپنا جائزہ لیجئے، کیا ہم نے بھی کبھی اپنا جائزہ لیا ہے؟ ہماری زندگی کی کتنے اوقات گزر گئے جو اب ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ واپس آئیں، اور کتنے رہ گئے؟ اصل مسئلہ تو رہنے کا ہوتا ہے نا، کتنے باقی رہ گئے؟ میں نے پہلے بھی یہ مثال دی تھی، مثال بڑی اچھی ہے۔ ایک ورک شاپ میں انہوں نے تین سوال پوچھے، پہلا سوال آپ کی عمر کتنی ہے، عمر لکھ دیجئے، دوسرا سوال آپ کتنی مزید عمر چاہتے ہیں، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے 40 سال 50 سال 60 سال سیٹل ہو جاؤں، بچے شادیاں ہو جائیں، یہ ہو جائیں، کم از کم 20-25 سال مزید چاہتا ہے انسان مل جائے، عمر کتنی ہے 40 سال لکھ دیجئے، مزید کتنی چاہتے ہیں 63 برس، بہت سو نے لکھا 23 برس، اب آپ کے پاس باقی رہ گئے، اب ان 23 برسوں میں کرنا کیا ہے آپ نے، یہ واضح کریں، یہ پلان کریں کہ یہ 23 سالوں میں کتنے گھنٹے ہیں، کتنے اوقات کار آپ کے پاس ہیں، آپ کے جسم میں کتنی توانائی رہ گئی ہے، اور جنت اگر آپ کے سامنے ہدف ہے، اللہ کی رضا ہدف ہے، تو آپ کرنا کیا ہے، کرنے کے کام متعین کر لیجئے، ورنہ اکثر و بیشتر جو بقیہ 23 سال ہیں وہ بھی ایسے ہی گزر جائیں گے جیسے یہ 40 سال 50 سال گزر گئے، اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یقین کریں وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، انسان کبھی کبھار حیران رہ جاتا ہے، اپنے ذرا ماضی کو سوچئے کتنی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے۔ رب کائنات قسم کھا کر اگر اس بات کی حقیقت بیان کرتا ہے تو یقیناً یہ وقت انسان کو خسارے ہی میں لے کے جانے والا ہے۔ اپنی زندگیوں کا ذرا جائزہ لیا کریں، کبھی کبھار وقت ملے تو رات کے وقت، ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ، زندگی میں ایک مرتبہ، مرنے سے پہلے تو جائزہ لیں کہ ہماری صحیح وجوہات، محنت، ایفرٹ، صلاحیتیں، خواہشات کن کاموں میں لگ رہی ہیں، کیا ہم اسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں؟ اکثر و بیشتر اللہ ماشاء اللہ انسان کی تمام تر صلاحیتوں کا حاصل دنیا کی زندگی میں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ اولاد، یہ ہے، اس کے لیے انسان اپنی تمام تر صلاحیتیں کھپا دیتا ہے، اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، اپنے آپ کو انویسٹ کر دیتا ہے۔ لہذا قرآن حکیم اس کی حقیقت بیان کر رہا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ اولاد دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہیں، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی چیز، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، جو تمہارے رب کے نزدیک زیادہ بہتر ہیں، ثوابا بدلے کے اعتبار سے، و ثواب و خیر عملا اور امید لگانے کے اعتبار سے۔ دیکھیں انسان جب 40 کی دہائی میں جاتا ہے تو اپنی اچیومنٹ کا ڈسکس کرتا، یہ بھی ایک فطری بڑا ایک معاملہ ہے۔ قرآن حکیم سورہ حدید میں چوتھا اسٹیج بیان کرتا ہے، تفاخرم بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ انسان بہرحال سوچتا تو ہے کہ میں نے اپنی جوانی کس کام میں لگائی اور حاصل کیا ہوا، بزنس کیا، کوئی گھر بنایا، تو 40 سال کے بعد بہرحال اس پر فخر کرتا ہے، فخری انداز میں بیان کرتا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو ہماری صلاحیتوں میں اکثر و بیشتر جو ایفرٹس ہماری لگتی ہیں وہ اولاد کے لیے لگتی ہیں۔ اولاد کے لیے اپنی صلاحیتیں لگانا کوئی حرام کام نہیں ہے، ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اولاد کی دنیاوی زندگی کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے اکثر و بیشتر ہماری صلاحیتیں کھپ جاتی ہیں۔ اولاد دبانگ ہو جائے تو اس کی شادی، اس کے اور دیگر معاملات کی طرف توجہ ہوتی ہے، انسان خود بوڑھا ہو جاتا ہے اور سمجھتا یہ ہے کہ یہ اولاد ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ میرے بھائیو، اگر اللہ پر ایمان نہ ہو، آخرت کا یقین نہ ہو، اولاد کی تربیت میں فکر آخرت نمایاں شیز نہ ہو، تو تو پھر یہ اولاد دنیاوی اعتبار سے تو بہرحال کسی اسٹیٹس پہ پہنچی جاتی ہے، لیکن ہمارے بڑھاپے کا سہارا نہیں بنتی اکثر و بیشتر الا ماشاء اللہ. اس بڑھاپے میں جا کر انسان اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا ہے، کاش میں ان کے اندر فکر آخرت پیدا کرتا، اگر انسان کو ہدایت مل جائے تو اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا ضرور ہے. اور ہر نیک آدمی کی یہ نیکی کی علامت ہے کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہوتا. لہذا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری اولاد کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہمیں اس پر محنت کرنے، اس پر انویسٹ کرنے کی صلاحیت دے کہ وہ ہمارے نہ صرف یہ کہ دنیاوی بڑھاپے کا سہارا بنے، ہماری خدمت کر سکے. بہرحال خدمت تو کیا ہی کریں گے، لیکن کم از کم بڑھاپے کا سہارا بن سکیں. اور مزید یہ کہ مرنے کے بعد جو اصل صدقہ جاریہ وہ اولاد ہے. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا اس دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے. وہ جو نیکی کمانے کا موقع تھا، ارننگ کا، وہ ختم، وہ نام اعمال سیل کر دیا جاتا ہے اور اس کی روح اور نام اعمال فرشتے لے جاتے ہیں. اور ظاہری بات ہے جسم کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے، ڈی کمپوز کرنے کے لیے دفن کر دیا جاتا ہے زمین کے اندر. سوائے تین معاملات ایسے ہیں کہ انسان کو اس کے مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب ملتا رہتا ہے. اب عقل مند آدمی کون ہے؟ سمجھدار، جو ایسی جگہ اپنی صلاحیتیں انویسٹ کرے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو اجر ملتا رہے، یہی عقل مندی ہے نا. لہذا سب سے بہترین صدقہ جاریہ اولاد، اولاد کی تربیت. ذرا ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کتنا وقت اپنی اولاد کو دے پاتے ہیں. وقت، کیونکہ اولاد کو وقت چاہیے، پیسہ نہیں. فیسز بھی ادا کر دی، ٹیوشن بھی لگا دیا اور اس کی بھی پیمنٹ کر دی، لیکن کتنا بہتر وقت، خوشحال وقت، ایسا وقت جب آپ خوش ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ پاتے ہیں، بچوں کے ساتھ، اگر بچے چھوٹے ہیں زیر تربیت ہیں، تو کتنا وقت ہم 24 گھنٹے میں اپنی اولاد کو دے پا رہے ہیں، اس کا جائزہ لیجئے. کچھ نہ کچھ وقت ضرور اپنی اولاد کو دیجئے. اور بہترین وقت ہوتا ہے عشاء کے بعد. عشاء کا کھانا جو ہے، رات کا کھانا، وہ گھر والوں کے ساتھ کھانے کی کوشش کریں، اور اس وقت بھی کچھ نہ کچھ تربیت کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ اللہ کا کلام، کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، کچھ ان کی 24 گھنٹے کی زندگی جو گزری اس کا کچھ جائزہ، کوئی مشورہ، کوئی نہ کوئی انالائز کرنا، بچوں کے بارے میں فکر مند ہونا، اس کے روزانہ کی بنیاد پر ہو. تو یہ تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ ہماری اولاد کی تربیت اگر ہوتی رہے گی انشاءاللہ العزیز، تو امید ہے کہ یہ اولاد ہمارے لیے دنیا میں بھی بڑھاپے کا سہارا بنے گی انشاءاللہ. اور سب سے بڑا مسئلہ آخرت کا ہے کہ انشاءاللہ ایسی اولاد آخرت میں بہترین اجر و ثواب کا باعث بنے گی. دوسرے نمبر پر وہ عمل کہ جو خود صدقہ جاریہ کے کام کیے ہیں اپنی زندگی میں. ہم عام طور پر اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں بڑھاپے میں، ڈفرنٹ سوسائٹیز آئی ہیں اس میں پیسہ لگاتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمیں فلاں جگہ پلاٹ مل جائے گا، بڑھاپا وہاں گزرے گا وغیرہ. ٹھیک ہے، اس کی بھی اجازت دیتا ہے اسلام. اگر ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں بر وقت، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو یہ اضافی پیسہ ہے، اس کو کسی اچھی جگہ انویسٹ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں. لیکن اگر ساری کی ساری صلاحیتیں اسی کام میں لگی ہوئی ہیں اور انسان کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر ہی نہیں پا رہا، پیسہ کہیں اور لگا، ہمارے پیسے سے کوئی اور مزے کر رہا ہے، بینک میں رکھا ہوا تو بینک پیسہ کما رہا ہے، یا کسی کو دیا ہوا تو ہمارے کسی کام کا اگر نہیں، تو بہرحال اس پیسے کے دن کے حوالے سے قیامت کے دن جواب دہی کرنی ہے. لہذا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے کام کیے جائیں. کوئی مسجد ہے اس میں دلچسپی لیں. مسجد ظاہر بات ہے اللہ کا گھر ہے، یہ پورے محلے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، نمازیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مسجد کے معاملات میں دلچسپی لیں، اس کے اخراجات اور اس کی مینٹیننس میں جو خرچ آتا ہے محلے والوں کی ذمہ داری ہے. اللہ کا شکر ہے اس مسجد میں کوئی دکان نہیں، کوئی کاروبار نہیں. یہ اب بہت کم ایسی مساجد رہ گئی ہیں جہاں پر ان کی جو سیلف ارننگ ہے وہ کاروبار سے ہو رہی ہو. جو عام طور پر جو مساجد ہوتی ہیں اس کے اطراف میں شاپنگ مال بنائے ہوئے ہوتے ہیں، شاپنگ سینٹرز بنے ہوئے ہوتے ہیں، مسجد کی دکانیں ہوتی ہیں. اللہ کا شکر ہے یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں پر محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد کے معاملات میں دلچسپی لیں، اللہ کے گھر کے اخراجات جو بھی ہیں ماہانہ یا سالانہ بنیادوں پر اس میں دلچسپی لیں۔ اسی طرح تیسرا کام صدقہ جاریہ کے اور بھی بہت سے کام ہیں، میں نے مسجد کو فوکس کیا خاص طور پر، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، جو اللہ کے گھر سے محبت کرتا ہے اس کے ایمان کی علامت ہے، اس کے ایمان کی گواہی دی جائے۔ لیکن بہرحال اس کو فائنینس تو کیا جا سکتا ہے، اگر ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس مینجمنٹ میں ٹائم دینے کا، تو کم از کم ماہانہ بنیادوں پر، ہفتے وار بنیادوں پر مسجد کے اخراجات میں دلچسپی لیجئے۔ مانگا نہیں جائے گا آپ سے کہ آپ مسجد کے لیے چندہ دیجئے، بہت سے علاقوں میں جا کر لوگ بےچارے چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں، مسجد کو دیتے ہوئے 10 روپے نہیں نکلتے، 100 روپے کا نوٹ نہیں نکلتا، اور خدا نہ خواستہ صدقہ خیرات نہ کریں اور پھر بھائی لوگ یا اور دیگر جو بھتہ خور آتے ہیں ان کو دینا پڑتا ہے، تو پھر یہ وہ چیز ہے جو انسان کو ناگوار گزرتی ہے۔ لیکن اگر اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا جائے تو انشاءاللہ جان مال عزت آبرو کا تحفظ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہوگا۔ لہذا پیسہ امانت ہے، اس کو صدقہ جاریہ کے کاموں میں لگائیے، اللہ کی کتاب کی دعوت و تبلیغ ہو رہی ہے، کوئی مدرسہ ہے، کوئی اسکول ہے، کوئی اور چیریٹی کے کام ہے، کوئی درخت لگوا دیجئے، بہت سے علاقے ہیں جہاں پر درخت لگوایا جا سکتے ہیں، کنویں کھدوائے جا سکتے ہیں جس سے انسانیت کو فائدہ ہو۔ تیسرے نمبر پر صدقہ جاریہ کے کاموں میں وہ دین کا علم جو کسی کو سکھایا جائے، اگر آپ غور کریں یہ ہے وہ صدقہ جاریہ، دین سیکھیں، خود سیکھیں، اپنی اولاد کو سکھائیں، اس کو نماز پڑھنا سکھائیں، اس کو قرآن پڑھنا سکھائیں، اور اپنے احباب میں، اپنے دوستوں میں، اپنے آفس کولیگ میں، اپنے بزنس پارٹنرز میں روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ دین سیکھنے سکھانے کی بات ہو رہی ہو۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ دین کے بنیادی چیزیں ہم سیکھیں، اگر اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے کتابیں پڑھنے کی، تفاسیر پڑھنے کی، تو اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو دین سکھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ سب سے بڑھ کر اپنے خاندان والوں کے لیے دین سیکھنے سکھانے کی محفلوں کا ارینجمنٹ کرنا ہماری ذمہ داری، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی الحمدللہ، قرآن حکیم سے کچھ نہ کچھ تعلق ہمارا بہتر ہو رہا ہے، تو اپنے خاندان میں ایسے صدقہ جاریہ کی محفلیں ارینج کیجئے، اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد جو آخری آیات ہیں واقعہ یہ ہلا دینے والی ہیں، ایمان بالآخرہ کے حوالے سے بڑی زوردار آیات کریمہ ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور قیامت کے دن جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، اب پہاڑ کیسے چلیں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جیسے سورہ قارعہ میں آیا يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ ایسے چلیں گے جیسے روئی کی دھنگی ہوئی روئی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ کیفیت قیامت کے دن کی ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ بالکل کھلی ہوئی ہوگی، چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی، نہ اس میں کوئی پہاڑ ہوں گے نہ کھائیاں ہوں گے، بالکل ایون ہو جائے گی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کو جمع کر کے لائیں گے۔ یہ ہے فیصلہ کن بات کہ زمین تیار ہو گئی، یہی عرفات کا میدان ہوگا جہاں اللہ پاک جمع فرمائے گا تمام انسانوں کو۔ فلم نغادر منہم احدا، اور ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تاکیدی انداز کیوں اختیار کیا گیا؟ عرب ہے، عرب انسانوں میں سے کوئی انسان یہ سمجھے پتہ نہیں میں کہاں ہوں گا، مر تھک جاؤں گا، پتہ نہیں اٹھوں گا بھی نہیں اٹھوں گا۔ تاکیدن فرمایا فلم نغادر منہم احدا، ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ان سب کو جمع کر کے لائیں گے۔ یہ ہے قیامت کے دن۔ وَأُعْرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ سب کے سب تمہارے رب کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ مجھول کا صیغہ ہے، جمع کر دیے جائیں گے، چاہے نہ چاہیں بہرحال حاضری دینی ہے۔ جیسے ریزلٹ کا دن ہوتا ہے اسکول کالجز میں، تمام لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک کیفیت ہوتی ہے جو فرسٹ آنے والا ہوتا ہے اس کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ فرسٹ آنے والا ہے، فیل ہونے والوں کے چہرے پر ویسے ہی 12 بج رہے ہوتے ہیں، وہی کیفیت اللہ پاک بیان فرماتا ہے۔ وَأُعْرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، وہ سب کے سب صف در صف جمع کر دیے جائیں گے تمہارے رب کے سامنے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے گا، لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آگے ہونا ہمارے پاس ہم نے تمہیں جمع کر دیا ایسے ہی جیسے تمہیں پہلی مرتبہ جمع کیا تھا. پہلی مرتبہ. احادیث مبارکہ میں اس بات کی وضاحت آتی ہے کہ اللہ پاک نے تمام انسانی ارواح کو کلمہ کن سے پیدا فرمایا اور وہ ویسے ہی دوبارہ جمع ہوں گی قیامت کے دن. اور ان سے ایک سوال کیا تھا, الست بربکم, کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے گواہی دی, قالو شہیدنا, قالو بلا شہیدنا. سورۃ الاعراف میں یہ گواہی موجود ہے. سب نے کہا کہ اے اللہ یقیناً تو ہمارا رب ہے, ہم اس پر گواہ ہیں. یہ پہلی گواہی تھی, پہلی مرتبہ جمع ہوئے تھے. اب دوبارہ سے جمع کیا گیا. کما خلقناکم اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا. اے انسانوں, تم یہ سمجھ رہے تھے, تم نے یہ زوم کیا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کی جگہ مقرر ہی نہیں کی, کوئی حساب کتاب ہی نہیں, کوئی جمع ہونا ہی نہیں. تمہاری کیفیت یہ تھی. اب اس کے بعد جو آخری آیت کا حصہ ہے ہلا دینے والا ہے, وہ وُضِعَ الْكِتَابُ, اور نامہ اعمال حاضر کیا جائے گا. لگتا ہے جیسے ایک بہت بڑا جوائنٹ کمپیوٹر ٹائپ ہے, سارے لوگوں کے اعمال اس میں محفوظ ہوں گے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ, تم دیکھو گے مجرموں کو جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے سکینڈل اٹھائے, حرام خوریاں کی, نافرمانیاں کی, شرک کیے, کفر کیے, منافقانہ زندگی گزار کے لائے, لوگوں کا مال کھایا, قتل و غارت کی. فطر المجرمین مشفقین, وہ ڈر رہے ہوں گے جو کچھ بھی اس میں ہوگا. ظاہر بات ہے وہاں کی ثبوت کوئی ہمارے والے ثبوت نہیں ہے کہ اس کے خلاف ہم استغاثہ لے کر آ جائیں. وہاں جو بھی ثبوت اللہ سبحانہ تعالیٰ فراہم فرمائے گا وہ بالکل یقینی ہوں گے. لہذا جو بھی کیا ہے اس میں ڈر رہے ہوں گے. ویقولون, اور کہہ رہے ہوں گے, یا ویلنا ما لہذا الکتاب, ہائے ہماری بدبختی, یہ کیسا نامہ اعمال ہے. الفاظ ذرا سننے کے بڑے اہم ہیں. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, یہ کیسا نامہ اعمال ہے. اس نے تو ہمارے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو اور بڑے سے بڑے عمل کو نہیں چھوڑا, مگر احصاها, ریکارڈ کر کے, محفوظ کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا. وجدوا ما عملوا حاضرا, اور جو کچھ بھی انہوں نے اعمال کیے ہوں گے وہ اپنے رب کے سامنے حاضر پائیں گے. ولا یظلم ربک احدا, اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اب یہ ہے وہ دنیا کی زندگی کی حقیقت. چار ماہ اس کھیتی کو لگتے ہیں, ہمیں 60 سال 70 سال, لیکن عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس گیون ٹائم میں جنت کمائے, نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے, اور بہترین انویسٹمنٹ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو خاص طور پر اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. پھر اپنے پیسے سے جو رب کائنات نے عطا فرمایا صحیح طور پر اس پیسے کو استعمال کیا جائے, اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کی جائے, اور سب سے اہم تر دین سیکھا جائے, دین کی تعلیمات پر عمل کریں اور اس دین کے علم کو پھیلائیں. جتنا یہ علم پھیلے گا قیامت کے دن انشاءاللہ اجر و ثواب کا باعث بنے گا. اللہ پاک دنیا کی زندگی میں اس فتنے کی زندگی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے, دجل سے, دھوکے سے, اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.